أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، سورہ شورا کی ان آیات کی روشنی میں آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اقامت دین کیوں اور کیسے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر دین کو قائم نہ کیا جائے تو اس سے کیا نقصان واقع ہوتا ہے. تو دین قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ دین قائم کرنے سے مراد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پہ عمل کرنا، یعنی زندگی دین کے تقاضوں کے مطابق بسر کرنا، یہ اقامت دین ہے کہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق بسر کرے، یہ اقامت دین ہے، یعنی دین کے مطابق عمل کرنا. اگر ایسا نہ کیا جائے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، شریعت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، جبکہ مسلمان آزاد بھی ہوں، ان کے پاس اپنی حکومتیں بھی ہوں، لیکن ان کے حکمران اور رعایا اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کی کیا سزا ہے اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے اللہ کے دین کا قیام؟ اس موضوع پر پہلے میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اللہ کا دین کیسے قائم کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی قوم کے رہنماؤں اور پیشواؤں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر خود ساختہ احکامات نافذ کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں یعنی مشکلات نہ پیدا کر دی ہوں. یہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مسلمان با اختیار ہوں، ان کے پاس اپنی حکومت اور قیادت ہو، لیکن پھر بھی وہ خدا کی شریعت کو نافذ نہ کریں اور غیر اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے ان کے اوپر عمل درآمد کریں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر جدال اور قطار اور مشکلات پیدا کر دیتا ہے، جن مشکلات سے آج میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ دوچار ہے. دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جب قبیلہ کا فاسق و فاجر شخص ان کی سرداری کرے، جب قوم کا رذیل ترین شخص اس کا زعیم و رئیس ہو، جب اس شخص کی عزت کی جائے جس کے شر سے بچنا مقصود ہو، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو. یعنی جب فساق و فجار قیادت کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جو آج ہم پر نازل اور مسلط ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود ساختہ قوانین کو نافذ کرنے والے حکمران اور رعایا وہ لوگ جنگ اور جدال اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں مختلف گلوں اور ٹولیوں میں تقسیم کر دے اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرے اور وہ ایک دوسرے کی طاقت کا تمہیں مزہ چکھائے جو آج ہم چکھ رہے ہیں۔ ہم باہمی جنگ اور جدال کے اندر مبتلا کیوں ہیں؟ اللہ کے سچے رسول کے فرمان کی روح سے اللہ کی شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھی، بڑی مشہور حدیث ہے یہ کہ یا اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کے اوپر کوئی ایسا وبال نازل نہ کرنا کہ یہ غرق ہو کر ڈوب کر مر جائے اور ہلاک ہو جائے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم ہوئی تھی، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ بے شک دنیا میں سیلاب بھی آتے ہیں، قحط بھی پڑتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان دو مصیبتوں اور ان دو بلاؤں سے محفوظ ہے تا قیامت۔ تیسری دعا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی کہ میری امت باہمی جنگ و جدال کے اندر مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس آرزو کو پورا نہیں کیا اور میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ علم الہی میں ازل سے یہ بات تھی کہ یہ امت قطار اور جدال اور باہمی افتراق اور انتشار کے اندر پڑ کر خود باہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے اور دین کے لیے محنت کرنا اور مالی اور جانی قربانی کرنا چھوڑ دو گے۔ دین کے لیے محنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت دینا اور خدا کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، جو اس امت کا مقصد تخلیق ہے، اس کا مقصد بعثت ہے کہ اس امت کو وجود ہی اسی لیے بخشا گیا کہ یہ دنیا میں خدا کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے۔ تو فرمایا جب خدا کے دین کے لیے یہ جد و جہد کرنا تم چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ذرا توجہ سے سنیے بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ کر نہ آؤ۔ ان احادیث کی روشنی میں آج ہم اپنا نقشہ اور پوری امت کی صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اس امت کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے، اور اگر یہ امت ایسا نہیں کرے گی تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی جو آج پوری دنیا میں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ کے دین کا قیام کیوں ضروری ہے، اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد بحیثیت انسان کیا بیان کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، انسان مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لائے اور باہر نکل کر بازار میں جھوٹ، بددیانتی، خیانت، دھوکہ دہی سے کام لے تو یہ عبادت نہیں بلکہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ، اس کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے۔ رمضان میں آدمی روزے کا بڑا زبردست اہتمام کرے اور افطاری کے وقت لوگوں کی دعوتیں کرے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ روزے رکھے جائیں، لیکن پورا معاشی نظام اور کاروبار اور تجارت سود کے اوپر مبنی ہو، جس سود کو اللہ اور اس کے رسول نے نہ صرف حرام قرار دیا ہے بلکہ اس کو نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ اور رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودخارے کا سب سے کم درجے کا گناہ یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح یا برا فعل کرے۔ تو کیا یہ کام کرنے والے لوگ نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور یہی عبادت کا تصور ہے جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے حکمران اور ہمارے لیڈر اور لاکھوں افراد سالانہ بیت اللہ شریف میں حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں خدا اور رسول کے احکامات، حدود اور تعزیرات اور پوری شریعت کو کالعدم کر کے، شریعت کے قوانین پہ خط تنسیخ کھینچ کر یہود و نصارہ کے قوانین کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اور ہماری عدالتوں سے فیصلے غیر اسلامی قوانین کے مطابق ہو رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور ظلم اور فسق و فجور قرار دیا ہے۔ تو کیا یہی وہ عبادت کا تصور ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ وہ عبادت تو وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہا، اس کی بندگی اور غلامی اپنی پوری زندگی میں کرو۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ مقصد پورا ہو نہیں سکتا جب تک خدا کا دین عملاً معاشرے میں قائم اور نافذ نہ ہو۔ اللہ کے دین کو قائم کیے بغیر ہم اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ضروری ہے؟ ہم اس زمین میں خدا کے خلیفہ اور نائب ہیں، آزاد، خود مختار، شتر بے مہار نہیں ہے انسان۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا میں نے تمہیں یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کر پلٹ کر ہمارے پاس آنے والے نہیں ہو۔ تو ہم انسان خلیفہ اور نائب ہیں، خلیفہ اور نائب یعنی ہم اپنے مالک اور اپنے آقا اور اپنے بادشاہ اور اپنے اللہ اور اپنے رب کے بندے اور غلام ہیں، آزاد اور خود مختار نہیں ہیں۔ ہمیں جو فرائض تفویض کیے گئے ہیں، ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں آخرت میں اللہ ہم سے باز پرس کرے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف میں نے رسول بھیجے ان سے قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت تم تک پہنچی تھی اس کے اوپر تم نے کیسے عمل کیا تھا۔ یہ ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ ہماری حیثیت وہی ہے کہ اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو جیسا انگریزوں کے تسلط کے دور میں ہمارے ہاں وائسرائے ہوتا تھا، تو وہ وائسرائے آزاد اور خود مختار تو نہیں تھا، وہ بادشاہ اور حکمران تو نہیں تھا۔ جیسے آج ہمارے وہ حکمران بادشاہ اور حکمران بنے بیٹھے ہیں اور خدا کی شریعت کو کالا دم کر کے اپنے قوانین نافذ کر رہے ہیں، لیکن وہ وائسرائے تو ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ حکومت برطانیہ کے سامنے، اس اقتدار اور اختیار کے سامنے جواب دہ تھا، اور اسے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ آج کے دور میں اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو ہم پوری دنیا میں کسی ملک کے جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک سفیر اپنی حکومت کی پالیسی سمجھے بغیر کوئی بیان تک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور بزرگو، ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں، خلافت اور نیابت کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں اور جو شریعت رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے بارے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا۔ اس لیے اس شریعت کا قیام اور اس کے مطابق عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کس لیے کی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے بالفعل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں زمین میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔ تو انبیاء اور رسول عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ عدل و انصاف کا قیام یعنی خدا کے دین کے قیام کا دوسرا نام ہے، اس کے بغیر عدل و انصاف کا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء اور رسول دین کے قیام کے لیے یعنی عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کی وارث ہے۔ اب قیامت تک اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے دنیا میں خدا کے دین کو قائم کرنا ہے۔ انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، باہم مل کر خدا کے دین کو قائم کرو اور اختلاف اور انتشار اور افتراق کے اندر مت پڑو۔ صحابہ کرام اس امت کا وہ پہلا خوش نصیب گروہ تھا جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا کس مقصد کے لیے؟ لصحبت نبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ کس مقصد کے لیے؟ لاقامت دینہ، اللہ کے دین کو زمین کے اوپر عملاً قائم کرنے کے لیے۔ اور یہی بات ہے جس کو صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع پر رجزیہ اشعار کی صورت میں بیک زبان ہو کر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات پہ بیعت کی ہے کہ ہم خدا کے دین کے غلبے کے لیے جب تک دم میں دم باقی ہے، جان جسم کے اندر باقی ہے، اس وقت تک جد و جہد اور جہاد کرتے رہیں گے۔ تو ہم صحابہ کرام کے بھی وارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا کے اندر عملاً قائم کریں۔ یہی بات ہے جس کو قرآن یوں بھی بیان کرتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو۔ کیوں جد و جہد کرو؟ واجتباکم، تم کو اللہ نے چنا ہی اسی لیے ہے۔ صحابہ کو کس لیے چنا تھا؟ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ اختارہم اللہ، خدا نے ان کو چن لیا تھا۔ یہاں خدا خود کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر، واجتباکم، تم چنے ہوئے انسان ہو، اور تمہارے چننے کا مقصد کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہی تمہاری زندگیوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اجتماعی طور پر باہم مل کر خدا کے دین کے غلبے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرو۔ تو یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے، یہ تو ہمارا انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کے اندر خدا کے دین کو عملاً قائم اور نافذ کریں۔ پانچواں نقطہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمام اہل ایمان کو مخاطب ہو کر اللہ نے ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو، اسلام سے باہر جو تم قدم رکھو گے وہ شیطان کے نقشے قدم کی پیروی ہوگی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس طرح تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکالا تھا، تمہیں بھی اس جنت سے دور کر کے جہنم کے گڑے میں گرا دے گا اگر تم پورے کے پورے دین کو اپنی زندگیوں کے اوپر عملاً قائم اور نافذ نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، یعنی میں اپنے جسم و جان کے اوپر خدا کی شریعت کو عملاً نافذ کروں۔ میرے جسم کا کوئی حصہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میرا ظاہر، میرا باطن، خدا کے دین کی شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ میں جسم کے کسی حصے سے اللہ کے دین کی خلاف ورزی نہ کروں، خدا کی شریعت کے خلاف عمل نہ کروں۔ انفرادی زندگی میں دین کے نفاذ کا مطلب یہ ہے، اور اجتماعی زندگی میں خدا کے دین کے نفاذ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے مذہبی تہوار، ہمارا نظام تعلیم، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے تفریحی مقامات، ہمارے تہوار، ہمارا معاشی، معاشرتی، آئلی، خاندانی نظام، ہماری پوری تہذیب اور سیاسی زندگی کا، عملی زندگی کا نقشہ، ہماری درسگاہیں، ہماری کالجیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہماری تجارت کی منڈیاں اور عدالتیں، ہمارا داخلی اور خارجی پالیسی کا جو سسٹم ہو، اقتدار اور اختیار اور قانون سازی کی جو حدود ہوں، ملکی اور بین الاقوامی قوانین اور معاملات ہوں، ہماری سیاست اور حکمرانی ہو، یہ سب کچھ اللہ کی ہدایت اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو تب ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے پورے ہوں گے۔ صرف نماز روزے کے اوپر عمل کر لینا اور دین کے انفرادی احکامات کو کے پورا کر کے یہ سمجھنا کہ میں دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں اور میری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، یہ غلط فہمی، خام خیالی اور دین کے ناقص فہم کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آدمی صرف نماز روزے کو دین سمجھ لے اور باقی پوری کی پوری زندگی غیر اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کرے اور وہ اس پہ اوپر مطمئن ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, تم اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تم نے نماز روزے کو تو اللہ کی کتاب سے لے لیا کہ مصلی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, نماز قائم کرو, روزے رکھو, یہ سب کام تو تم کر رہے ہو. لیکن اسی کتاب میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو تو تم اس پہ اوپر عمل نہیں کرتے, یہ حکم بھی مسلمانوں کے لیے ہے. جب اللہ تم سے کہتا ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرو تو اس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ سود حرام ہے تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب خدا کہتا ہے فحاشی عریانی اور بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین سزا ہے تم اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک حکم کو جو اسی کتاب کے اندر موجود ہے اس کو تم مانتے ہو, اس کے مطابق عمل کرتے ہو, لیکن دوسرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. افتؤمنون بواد الکتاب وتکفرون ببعد فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, تم میں سے جو کوئی ایسا کرے اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. خدا کے دین کو تقسیم کرنا, کچھ حصوں کو جو آسان ہوں ان کے اوپر عمل کر لینا, اور باقی پوری کی پوری شریعت کو کالعدم قرار دے دینا, اور ان کی جگہ یہود و نصارہ کی سزاؤں کو نافذ کرنا اور طور طریقوں کے اوپر چلنا, اور پورے معاشی نظام کو سود کی بنیادوں کے اوپر چلانا. اللہ فرماتا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے, اور یہ ذلت اور رسوائی اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے سروں پہ مسلط ہے. یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر تفریقہ برپا کرنے کی, اور اس دین کو ترک کرنے اور شریعت کے احکامات کو کالا دم کر دینے کی. خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسا کرنے والے لوگوں کو میں سخت عذاب دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے اللہ کی کتاب کے وارثو, لستم علی شیئن, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم کسی اصل پر نہیں ہو, تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے, تمہاری حیثیت پرے کہا کے برابر بھی نہیں ہے. حتی تقیم التوراۃ والانجیل, جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو, وما انزل الیکم من ربکم, اور اس دین کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. اگر یہود و نصارہ کو یہ کہا گیا, بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم تورات اور انجیل اور خدا کے احکامات کو نافذ نہ کرو, ان کے اوپر عمل نہ کرو, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تو آج خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ اے اہل قرآن, اگر تم قرآن کے قوانین کو نافذ نہ کرو, سنت رسول کے مطابق عمل نہ کرو, رسول کی شریعت کے تقاضوں کو پورا نہ کرو, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. آج دنیا میں مسلمان کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارا کوئی وزن ہے؟ 60 کے قریب آزاد مسلمان مملکتیں, وہاں ہماری اپنی حکومتیں, ہماری اپنی فوجیں, ہمارے پاس اسلحہ, لیکن دنیا کے اندر ہماری حیثیت بالکل کوئی نہیں. ہر جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے, ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اگر تمہاری حفاظت کی کوئی ضمانت میں دیتا ہوں تو وہ اس صورت میں کہ احفظ اللہ یحفظک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک, خدا کے دین کے محافظ بن جاؤ, خدا تمہاری حفاظت کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم خدا کے دین کے مددگار بن کر اٹھ کر کھڑے ہوگے تب خدا تمہاری مدد کرے گا. آج ہم رو رہے ہیں, ہم جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہیں, ہم گریہ و زاری کر رہے ہیں, ہم مسجدوں اور مدرسوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا, تم خدا کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ اختیار کرو گے کہ خدا کے دین پر ایمان کے دعوے کرتے ہو اور تمہاری پوری تہذیب اور تمہاری پورا تمدن اور تمہاری پوری زندگی خدا کے قانون اور خدا کے طریقہ کار اور شریعت کے تقاضوں کے خلاف بسر ہو رہی ہے, تو اس منافقت کی سزا میں نے مقرر کر رکھی ہے, تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر کھول کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم خدا کی شریعت کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو اس کی سزا یہ ہوگی. یہ ہے وہ پانچ نکات جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کہ اقامت دین کیوں ضروری ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ اقامت دین کے بغیر ہم اپنے مقصد تخلیق یعنی بندگی رب کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. نفاذ شریعت سے انحراف کی صورت میں بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول، باہمی جنگ اور جدال، اور فساق و فجار کا تسلط، اور ذلت اور محکومی جیسی بلائیں مسلط کر دی جاتی ہیں جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں. خلافت اور نیابت کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک پوری زندگی میں دین عملاً قائم اور نافذ نہ ہو. اقامت دین کے بغیر انبیاء اور رسولوں کے مقصد بعثت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے اقامت دین کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. پہلا جو میرے موضوع کا حصہ تھا کہ اقامت دین کیوں ضروری ہے، اس کی یہ مختصر وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کا دین کیسے قائم کیا جائے، اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا طریقہ کار ہے. تو اقامت دین کے، اللہ کے دین کے قیام کے دو دائرے ہیں، ایک ہے فرد اور دوسرا ہے اجتماعیت. یعنی انفرادی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اس طریقے سے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ پورا ہو، کہ میری انفرادی زندگی کا کوئی حصہ خدا کے دین اور رسول کی شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. اور اس کا دوسرا دائرہ ہے کہ پورے ملک اور پورے معاشرے میں اللہ کا دین عملاً قائم اور نافذ ہو. تو پہلے حصے کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ اطاعت جزوی نہیں ہے کہ نماز روزے کے حکم کی تو اطاعت ہو لیکن باقی زندگی کے تمام معاملات اس اطاعت سے خارج ہوں، بلکہ یہ کلی اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کلمہ پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونا ایک چیز ہے اور مسلمان بننا دوسری چیز ہے. انفرادی زندگی میں اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو اب اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے پوری زندگی جدوجہد کرتے رہیں اور ساری زندگی اسلام کے تقاضوں کے مطابق بسر کریں. یہ عمل ساری زندگی کا عمل ہے، ساری زندگی جاری رہتا ہے. اسی لیے مسلمان ہونے اور مسلمان بنے رہنے اور اسلام کے اوپر قائم رہنے کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لرزہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں، وہ خاصے مشکل ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان بات نہیں ہے. دعویٰ آدمی کر لے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب ساری زندگی اس کے اوپر قائم رہنا، جیسا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر ساری زندگی اس کے اوپر جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ. یہ ہے انفرادی زندگی میں اسلام. کسی نے کتنی اچھی مثال دی ہے کہ اسلام سے مراد ساری زندگی کا روزہ ہے. جیسا آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنے تمام اعضاء و جوارے کو گناہ اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے روک لیتا ہے، کہ روزہ تو نام ہی روکنے کا ہے، الصوم جنہ روزہ ڈال ہے، شیطان کے تمام وار روکنے کے لیے روزہ کام دیتا ہے اور خدا کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے. اسلام سے مراد ساری زندگی کا روزہ ہے کہ میں پوری زندگی خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لوں، کبھی اپنی زندگی میں خدا اور رسول کی نافرمانی کے قریب نہ پھٹکوں. یہ اسلام ساری زندگی کے روزے کا نام ہے. تو عرض میں آپ سے یہ کیا کر رہا تھا کہ اسلام ہم سے کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کوئی قدم اسلام کے دائرے سے باہر نہ رکھو. ساری زندگی اسلام کے مطابق، یعنی انفرادی زندگی میں اسلام کا مطالبہ مجھ سے یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم خدا کے مطیع و فرما بردار ہو. تمہیں بازار میں کاروبار اور تجارت کے دوران اگر دھوکہ، ملاوٹ، جھوٹ، بےمانیاں، فراڈ، بدعیدی اور سودی کاروبار کر رہا ہوں، اس حالت میں موت آئے گی تو وہ اطاعت کی موت ہوگی، وہ مسلمان کی حالت میں موت ہوگی، وہ اسلام کی حالت میں موت ہوگی. میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا فاشی عریانی بے حیائی کے نظارے کر رہا ہوں، اس حالت میں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ اطاعت کی موت ہوگی، وہ اسلام کی حالت میں موت ہوگی، یا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کی حالت میں موت ہوگی؟ تو اللہ کی اطاعت کی حالت میں موت. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دن تک مسلمان بن کر زندگی بسر کرو. کیا مطلب ہے اللہ کے اس مطالبے کا؟ کبھی خدا اور رسول کی نافرمانی مت کرو. تو انفرادی زندگی میں اقامت دین کا، اللہ کے دین کے قائم کرنے کا، اور انفرادی زندگی میں خدا کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عقائد، میری عبادات، میرے معاملات، میری تجارت و کاروبار، میرا لین دین، میری ملازمت، میرے رشتے، میرے ناطے، میرے رسم و رواج، میری دوستیوں اور دشمنیاں، میری غمی اور خوشی، میرے نکاح اور طلاق، میری ذات اور میرا گھر، اور یہ سارے کے سارے معاملات اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق ہوں. اسی چیز کو قرآن کریم میں ایک مسلمان کی زندگی سے حق کی شہادت کہا گیا ہے. فرمایا تم اپنے قول اور فعل سے حق کی شہادت دو، یعنی اپنے پوری زندگی سے اس بات کا ثبوت پیش کرو، اس بات کی گواہی دو کہ تم مسلمان ہو. یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے، گویا کہ اپنی پوری زندگی کے اوپر اسلام کا نفاذ. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جیسے رسول نے اپنے قول اور فعل سے تمہارے سامنے اسلام کی گواہی پیش کی، اسی طریقے سے تمہیں تمام انسانوں کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے، تو تم لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل اور سیرت و کردار اور اخلاق اور معاملات سے بھی اسلام کی گواہی پیش کرو. یہ ہے انفرادی طور پر اللہ کے دین کو زندگی کے اوپر قائم اور نافذ کرنے کا طریقہ. اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے اقامت دین کا، وہ ہے پوری اجتماعی سوسائٹی، معاشرے اور ملک میں اللہ کے دین کا قیام اور شریعت کا نفاذ. اس لیے کہ دین کے کسی ایک جز سے بھی انحراف اللہ تبارک و تعالی اس سے منع کرتے اور روکتے ہیں. آیات اور احادیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ انتہائی اہم مقام ہے قرآن مکیم کا، جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، وَحْذَرْهُمْ، ان کفار و مشرکین اور سازشی لوگوں سے جو اسلام کے دشمن ہیں ہوشیار ہو جائیے. کس بات کے لیے ہوشیار کر رہے ہیں اللہ اپنے رسول کو؟ ان یفتنو کا، کہ یہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. کیسے فتنے میں مبتلا کر دیں گے؟ ام بعض ما انزل اللہ الیک، کہ جو کچھ میں نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر کے نازل کیا ہے، اس کے کسی جز سے غافل کر کے تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی خدا کے اس دین سے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے کسی جز سے اگر کفار و مشرکین کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہم اس پوری شریعت سے دستبردار ہو گئے ہیں، تو ہم فتنوں میں مبتلا کیسے نہ ہوتے؟ ہم نے اللہ کے اس پورے دین کو چھوڑ دیا یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے، اس دین کی سزاؤں کو، اس کے حدود اور تعزیرات کو ترک کر دیا، اور ان کے نظام کو لے کر اس کو آگے چلا رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، خواہ وہ معاشی ہو، خواہ وہ آئلی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ خاندانی ہو، خواہ وہ معاشرتی ہو. سارے کا سارا نظام ہم نے یہود و نصارہ سے لیا ہوا ہے، ہندوؤں سے لیا ہوا ہے، ہندوانہ تہذیب ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. تو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس شریعت کے کسی جز سے اگر آپ غافل ہو گئے تو آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو آج جس فتنے اور فساد میں ہم مبتلا ہیں وہ کس چیز کا سبب ہے؟ وہ اس شریعت سے دستبرداری کا اور اس دین کو چھوڑنے کا کی وجہ سے ہے. تو اس دین کا جو دوسرا حصہ ہے اقامت دین کا، کہ پورے معاشرے میں اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنا، مثلا حدود اور تعزیرات کا نفاذ، قانون سازی اور عدالتی نظام دین کے تقاضوں کے مطابق ہو، معاشی اور معاشرتی اصلاحات ہوں، منکرات کا خاتمہ ہو، نظام تعلیم جو ہے اس کو قرآن و سنت کی ہدایات کی بنیاد پہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور سودی کاروبار کو ختم کیا جائے، فاشی عریانی بے حیائی کے اڈے ختم کیے جائیں. یہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ جتنے اجتماعی معاملات ہیں یہ ایک حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ ایک حکومت کے بغیر، ایک صالح قیادت کے بغیر، ایک اسلامی حکومت کے بغیر یہ اجتماعی تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ حدود اور تعزیرات کا نفاذ کون کرے گا؟ چور کے ہاتھ کون کاٹے گا؟ قصاص میں قتل کے بدلے قتل کی سزا کون نافذ کرے گا؟ عدل و انصاف کو کون قائم کرے گا؟ امن و امان کون قائم کرے گا؟ ظلم کا خاتمہ کون کرے گا؟ سود اور دیگر منکرات کا خاتمہ کون کرے گا؟ اسلامی معاشی نظام کو کون نافذ کرے گا؟ یہ کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی پارٹی تو نہیں کر سکتی، یہ تو ایک حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہہ کر بری ذمہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اقیم الدین، دین قائم کرو، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اگر کسی محلے، کسی بستی، کسی علاقے میں مسجد نہ ہو تو اس علاقے کے سارے لوگ اگر یہ کہیں کہ یہاں مسجد نہیں ہے تو ہم نماز کیسے قائم کریں، اور وہ اپنی جگہ انفرادی طور پر گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیں، تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ ان کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پہ عمل کب ہوتا ہے اور نماز کب قائم ہوتی ہے؟ جب مسجد ہو، اس کے اندر کوئی امام ہو، کوئی مؤذن ہو، باجماعت پانچ وقت پابندی سے مل کر نماز ادا کی جائے، تو اب اقیم الصلاۃ کے حکم پہ عمل ہو گیا نا۔ تو اگر جس محلے بستی میں مسجد نہ ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ حکومت مسجد بنائے گی تو پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اپنے دلوں اور دماغوں کو لڑاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر مل بیٹھتے ہیں، ایک کمیٹی بنتی ہے، پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد کھڑی ہوتی ہے، اس مسجد کے سارے لوازمات کو پورا کرتے ہیں، اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے ہم مسجد قائم کر لیتے، بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں اقیم الصلاۃ کے حکم پہ عمل ہوتا ہے، باجماعت پانچ وقت نماز ہونے لگتی ہے۔ یہی کام ہم مسلمان کرتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور میرے بھائیو، نماز قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسجد نہ ہو، تو کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خدا کا دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی حکومت نہ ہو؟ یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر مسجد کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی تو اسلامی شریعت کا نفاذ اسلامی حکومت کے بغیر کیسے ہوگا؟ حدود اور تعزیرات کا نفاذ کون کرے گا؟ سود کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا؟ اسلامی معاشی نظام کیسے آئے گا؟ اسلامی نظام تعلیم کیسے آئے گا؟ منکرات کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ فاشی اور یعنی بے حیائی، زنا کے اڈے اور شراب کی بٹیاں کیسے ختم ہوں گی جب تک ایک اسلامی حکومت نہیں ہوگی؟ تو اگر میرے بھائیوں، خدا کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مسجد بنانا لازمی، ضروری اور فرض ہے، ورنہ اس حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنا، اس کو بنانا، اس کو لانا، یہ مسلمانوں کا اجتماعی فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر اس فرض کو پورا نہ کیا جائے تو اسلام کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا۔ فقہ کا ایک عام اصول ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کے وسائل بھی، اس کے ذرائع بھی لازمی اور ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہے نا، کہ وضو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ اضطراری حالت میں پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو آدمی، تو اس صورت میں اضطراری حالت میں کیا ہوتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ اس طرح میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر ایک اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو مسلمان اضطراری حالت کی سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ اضطراری حالت کیا 60 سال اور 50 سال پر محیط ہوگی؟ کہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا خدا کی شریعت کے نفاذ کے لیے، اور 60 سال میں ہم خدا کی شریعت کو وہاں نافذ نہیں کر سکے، تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے پانی نہ ملے، تو چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود کوشش کے باوجود پانی نہ ملے تو جب تک پانی نہ ملے اس وقت تک تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اضطراری کیفیت اور حالت ہے۔ جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو اور خدا کی شریعت کے تقاضے پورے نہ ہوں، وہ اضطراری کیفیت ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہوں، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا، 60 سال تو اس کی لمٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ اضطراری کیفیت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر خدا کی شریعت کے تقاضوں سے انحراف ہے، جس کی سزا جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں آج ہمیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیو، اگر وضو کے لیے پانی نہ مل سکا اور میں نماز نہ ادا کر سکا تو میں انفرادی طور پر گناہگار ہوں گا، لیکن اگر ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو سکی تو پورا ملک شریعت کے تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا، اور 14 کروڑ اور 16 کروڑ کی ساری آبادی گناہگار ہوگی۔ اس لیے میرے نزدیک جو کچھ میں نے دین کو سمجھا ہے، جو کچھ میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے، وضو کے لیے پانی کی کوشش سے زیادہ ہے اس بات کی کوشش کی ضرورت ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے تاکہ خدا کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کسی بے گھر کے اندر چھوٹے یتیم بچے رہ جائیں اور والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، سرپرستی نہ رہے، تو ان یتیم بچوں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ میں اور آپ اپنے معاشرے میں کتنی مثالیں دے سکتے ہیں، کتنا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ یتیم بیچارے کس طریقے سے پلتے بڑھتے اور جوان ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمانوں کی حالت بالکل ان یتیم بچوں کی طرح کی ہوگی، جن کا کوئی وارث نہیں ہوگا، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرپرستی نہیں ہے، ہماری قیادت نہیں ہے، اور ہمیں ان یتیم بچوں کی طرح دنیا کے اندر والدین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر نہیں ہے، مسلمان پوری دنیا میں یتیم ہو چکے ہیں۔ اسلامی حکومت والدین کے سائے کی طرح ہوتی ہے، ورنہ پھر جو یتیم بچوں کا حال ہوتا ہے وہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلامی حکومت کی ضرورت کیوں ہے؟ دین اسلام ایک عمارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنی الاسلام کہہ کر عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید، عقائد، ارکان ایمان اس کی جڑ اور بنیاد ہیں، اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ اس کی دیواریں اور اس کے ستون کیا ہیں؟ ارکان اسلام، جن کے اوپر اس کی مضبوطی کا دارمدار ہے، اور اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کے روشن دان دعوت اور جہاد کا وہ عمل ہے کہ ان کھڑکیوں اور ان دروازوں اور ان روشن دانوں سے روشنی بھی آتی ہے اور تازہ ہوا کے وہ جھونکے بھی آتے ہیں جو گھر والوں کی زندگی کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اگر دعوت اور جہاد کا عمل امت کے وجود سے خارج ہو جائے تو اس امت کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور آج پوری دنیا میں مسلمان کی زندگی خطرے میں ہے، پوری امت کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے کہ ہم نے دعوت اور جہاد کا عمل چھوڑ دیا، اور اس گھر کی چھت اسلامی حکومت ہے۔ ایک گھر کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، جو اہل خانہ ہوتے ہیں، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی آبرو، ان کے اس ساز و سامان کی حفاظت کی ضمانت چھت کے بغیر نہیں دی جا سکتی، ورنہ نہ موسموں کے اثرات سے وہ گھر والے محفوظ رہ سکتے ہیں، آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، بارش ہوگی، اولے پڑیں گے، برف باری ہوگی، سب کچھ اس گھر کے اندر آئے گا۔ آج امت مسلمہ کا جو گھر ہے، پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمانوں کے جو ہے وہ آزاد ملک ہیں، ان کے اوپر اسلامی حکومت نہیں ہے، یعنی کسی بھی ملک کے اندر ہمارا جو گھر ہے وہ چھت کے بغیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ ہمارا نظام تعلیم محفوظ ہے، نہ ہماری ایٹمی قوت محفوظ ہے، اور نہ ہی ہماری آبرو، اور نہ ہی ہماری املاک اور جائیداد محفوظ ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر، گھر کے اوپر چھت نہ ہو تو کسی چیز کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس اسلامی قیادت اور مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیسرے دن دفن کیا گیا، لیکن مسلمانوں کے جو قیادت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے افراد تھے، انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک مسلمانوں کے قائد اور امیر کے معاملے کو مؤخر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک فرقہ تو اہل سنت والجماعت اور بالخصوص خلیفہ راشد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ انہیں اقتدار اور اختیار کی ہوس اور لالچ تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے اقتدار کے اوپر قبضہ جما لیا. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے خلافت اور نیابت کا فیصلہ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے خلیفہ ان کو منتخب کر لیا، یہ ہونا لازمی اور ضروری اور ناگزیر تھا، اس لیے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ایک اسلامی حکومت اور اقتدار اور اختیار کے اندر ایک اسلامی صالح قیادت کی اور قائد کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کا سد باب نہیں کرتا جن کا سد باب وہ اسلامی حکومت کے ذریعے سے کرتا ہے، سلطنت اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد خلافت راشدہ کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا تو صحابہ کرام میں سے اکابر صحابہ کرام نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی. کیوں؟ کہ خلافت راشدہ کے اندر رکھنا پڑ رہا تھا اور مسلمانوں کا وہ اجتماعی نظام خلافت راشدہ کی صورت میں جو قائم تھا اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہونے والا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بگاڑ اور فساد سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا اور یہ مثال قائم کر دی کہ مسلمان اگر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج اس پورے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے گیسوئے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات ابھی. اس لیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقوں سے ادا کر رسم شبیری، آج وہ رسم ادا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کیا اللہ کے دین کو اگر ہم نے قائم کیا ہوتا تو آج یہ قتل و غارت گری، یہ جنگ اور جدال، یہ باہمی خانہ جنگی، یہ بد امنی اور اس طریقے سے مسلمان کا خون بہتا؟ ہرگز ایسا نہ ہوتا. یہ خدا کے دین سے انحراف کا نتیجہ ہے. ایک اسلامی حکومت اور اسلامی قیادت کتنی ضروری ہے، بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر آپ دین حق کو غالب کر دیں. آپ نے غار حرا میں پہلی وہی نازل ہونے سے اس جدوجہد کا آغاز کیا کہ دنیا میں خدا کا دین غالب ہو جائے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. یہ حکم کب نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں. حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں اور تمام سودی کاروبار کو، لین دین کو قلعدم قرار دیتا ہوں، اور تمام سودی معاملات میرے پاؤں کے تلے ہیں، میں ان کو رونتا ہوں اپنے پاؤں سے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو ختم کرنے اور معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. غور کیجئے اس بات پہ, یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. لیکن آپ تو اللہ کے رسول مکے میں بھی تھے. اگر آپ مکی زندگی میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے کہ میں سود کو کل عدم کرتا ہوں اور تمام سودی معاملات ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں, تو کیا سود کا خاتمہ ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. وہاں تو آپ نے بتوں کو بھی گوارا کیا, 360 مکے کے اندر رکھے ہوئے تھے, ان کو بھی نہیں چھیڑا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ایک کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتے, فاشی اوریانی اور بے حیائی کے خاتمے کا اعلان کرتے, بتوں کو توڑنے کا اعلان کرتے, تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ کے رسول کی حیثیت سے کیے ہیں. تو آج ہمارے درمیان اللہ کا رسول آئے گا یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ دین کے ناقص فہم کا نتیجہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تو مکی زندگی میں بھی تھے, لیکن مکی زندگی میں آپ نے نہ یہ اعلان کیا نہ یہ ہو سکتا تھا. آپ نے جب یہ اعلان کیا تو آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں, مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے اور آپ کے پاس اقتدار اور اختیار تھا, جس کے لیے آپ نے مکہ سے نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ مجھے سلطنت اور قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر, تاکہ میں اس سلطنت اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے تیرے دین کو نافذ کر سکوں. اور یہ دین اس وقت نافذ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے. جب تک ایک سال قیادت نہیں ہوگی, جب تک ایک اسلامی حکومت نہیں ہوگی, نہ شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے, نہ بدعات اور خرافات مٹ سکتی ہیں, نہ سودی کاروبار اور لین دین ختم ہو سکتے ہیں, نہ فاشی اور یانی اور بے حیائی کے اڈے ختم ہو سکتے ہیں. میرے بھائیو اور بزرگوں, اس کے لیے ایک اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے, اور یہ اسلامی حکومت کا قیام فرض عین ہے. جیسا کہ میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آج کے اس درس قرآن کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر عمل کریں. پوری زندگی میں دین اور شریعت کے عملی نفاذ کے بغیر ہم نہ بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں, نہ ہی خلافت اور نیابت کی ذمہ داری کا حق ادا ہو سکتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم باعثیت انسان اور باعثیت مسلمان دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے. نفاذ شریعت سے روگردانی کا نتیجہ ذلت و رسوائی, غلامی و محکومی, فساق و فجار اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے, جس سے نجات کا راستہ صرف اور صرف نفاذ شریعت ہے. اقامت دین اور نفاذ شریعت کے لیے سال قیادت اور اسلامی حکومت کا قیام ناگزیر ہے, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سال قیادت اور اسلامی حکومت کا قیام فرض عین ہے. کچھ سوالات ہیں میں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا سود کا خاتمہ مسلمانوں کا فرض ہے؟ کیا رزق حلال کمانا اور حرام کو ترک کرنا لازمی اور ضروری ہے؟ کیا فاشی, بے حیائی, زنا اور شراب کے مراکز کا خاتمہ لازمی ہے؟ کیا ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام ہمارا فرض ہے؟ کیا شرک اور بدعات اور غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ اور توحید و سنت کا احیاء فرض ہے؟ کیا حدود اور تعزیرات کا نفاذ اور امن و امان کا قیام فرض عین ہے؟ اگر یہ سارے کام مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہیں اور لازمن ایسا ہی ہے, تو ان کاموں کو کیے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں, جیسا کہ آج کی صورتحال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال قیادت اور اسلامی حکومت کے بغیر عقلاً بھی یہ ثابت ہے کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک سال قیادت اور اسلامی حکومت کا قیام فرض عین ہے. آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اسلامی حکومت اور سال قیادت کے قیام کی جد و جہد کا عہد کریں کہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.